نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج ایک بزرگ کا قول آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور اس کی تشریح کرتا ہوں. یہ قول حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے، لیکن ذرا تفصیل اور تشریح کے ساتھ. انہوں نے یہ فرمایا جو بالکل حقیقت ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان کے دوست اور اس کے لیے کام آنے والی تین چیزیں. آپ غور کریں گے تو اس کے خلاف نہیں پائیں گے. دنیا کی زندگی میں تین چیزیں انسان کے کام آتی ہیں. ایک تو ہے مال، دوسرے ہیں اہل و عیال، اور تیسرے ہیں اعمال. تین چیز. مال کام آتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، بڑے بڑے کام اس مال سے نکل آتے ہیں. جب بھی کسی استاد میں مبتلا ہوتا ہے، مال خرچ کرتا ہے اور اس سے نکل جاتا ہے. جب بھی کسی پریشانی کے اندر گرفتار ہو، مال نکالتا ہے اور اس کو پریشانی سے نکل جاتا ہے. تو مال ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اس دنیا میں کام آنے والی، یعنی اس دنیاوی زندگی میں مال اس کا دوست ہے. جس طرح دوست، حقیقی دوست کام آتا ہے انسان کے ہر موقع پر اور ہر تکلیف کے وقت میں، ایسے ہی یہ مال کام آتا ہے. دوسری چیز ہے اہل و عیال، یعنی آل اولاد اور بیوی بچے، یہ انسان کے کام آتے ہیں کم سے کم اس دنیا کی زندگی میں. چنانچہ ہر شخص کا اور ہمارا یہی طریقہ ہے کہ جب کوئی بات پیش آتی ہے، اپنی اولاد سے اور اپنے گھر والوں سے ذکر کرتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، اور گھر والے بھی اخلاص کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں اور پورے طریقے سے تعاون کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا کر باپ کو آزاد کرا لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک کام آنے والی چیز. تیسری چیز ہے اعمال، اس کے افعال، اس کا کردار. اگر اچھے اعمال ہیں، اخلاق اس کے اچھے ہیں، کردار اس کا مضبوط ہے، اس دنیا میں اس کے بہت کم آتا ہے. اور اگر اعمال دوسرے انداز کے ہیں، نہ اخلاق اپنے اندر رکھتا ہے، نہ کردار کا کوئی کسی کردار کا مالک ہے، تو اس کے ساتھ تعاون نہیں ہوتا. یہ تین چیزیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں سے کون سی چیز انسان کے لیے اس دنیا میں اور قبر میں اور آخرت میں کام آنے والی ہے. جو کام آنے والی ہو وہی حقیقی دوست ہے. دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، وہ حقیقی دوست ہے. اور یہ بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ پہلی چیز جو ہے مال, وہ بڑا بے وفا ساتھی اور بے وفا دوست ہے. مال کو کہیں قرار نہیں. مال کی حالت تو یہ ہے کہ آج میرے پاس ہے, کل کو وہ دوسرے کے پاس ہے. مال کو کہتے ہی ہیں عرب, یہ لفظ عربی زبان کیا ہے, لفظ مال, اس کے معنی ہے نکل جانے والا, مائل ہو جانے والا, اس کے معنی ہی. مال کو قرار نہیں ہے. آج کا بادشاہ کل کو فقیر ہے, اور آج کا فقیر کل کو بادشاہ ہے. تو اس سے زیادہ بے وفا چیز اور کون سی ہوگی کہ ہر جتن کر کے اور ہر قسم کے حلال و حرام کو بالائے طاق رکھ کر مال کو جمع کیا. جب وہ جمع ہو گیا کچھ عرصے میں تو اب اس نے اپنا رنگ دکھایا, اب وہ نکلنا شروع کیا, رکتا نہیں, وہ نکلنے لگے. یا تو فضول خرچیوں میں نکل جائے گا, یا عیاشیوں کے اندر نکل جائے گا, یا عیش پرستی کے اندر نکل جائے گا, یا اسی قسم کی دوسری مددات کے اندر خرچ کر دیا جائے گا. اور یہ تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ بعض اوقات ڈاکے پڑ جاتے ہیں اور جو ابھی چند منٹ پہلے بہت بڑا سرمایہ دار تھا, چند منٹ کے بعد فقیر ہو یا قلعہ شروع. یہ تو آئے دن کا یہاں پر رونا ہے. کسی مقدمے میں پھنس گئے, جتنا جوڑا تھا اور جتنا جمع کیا تھا وہ نکلنا شروع ہو گیا. ایسے ہی اور کسی افتاد میں مبتلا ہو گئے, بس وہ نکلنے لگے. تو مال تو اتنا بے وفا ساتھی ہے کہ اس پر کسی عقل مند کو اعتماد نہ کرنا چاہیے, اتنا بے وفا ساتھی. اسی کے ذیل میں یہ بھی سمجھ لیں کہ افتادوں پہ اور مصیبتوں میں پریشانیوں میں جو مال نکلتا ہے وہ مال حرام ہوتا ہے یا حلال کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے, خالص حلال نہیں نکلتا. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے, گویا اس مال کے محفوظ رکھنے کی اس دنیا کے اندر ایک یہ طریقہ ہے کہ مال حلال ہوگا محفوظ رہے گا, کام دے گا, فائدہ اٹھائے گا, مال والا برکت حاصل کرے گا. مال حرام ہوگا چاہے کتنا ہی ہو, وہ ختم ہو, وہ پاس رکنے والا نہیں ہے, اور ایسی ہی افتادوں میں وہ ختم ہو. پھنس گئے مقدمے کے اندر, اللہ محفوظ رکھے, اور تمام عمر کا کھایا پیا سب نکلوا دیا. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات کے اندر آ رہے ہیں یہ قصے کہ عمر بھر کا کھایا پیا اور جمع جوڑا کیا ہوا سب ختم, بے عزتی الگ, پریشانی الگ, جیل کی سلاخیں الگ, گھر والے الگ پریشان, خود بھی پریشان. مال اتنا ہے کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. یہ مال حرام, مال حرام کا یہی حشر ہوتا ہے, انجام اس کا بڑا خراب اور بڑا تباہ کن ہوتا ہے. دن رات ہمارے سامنے یہ قصے آتے رہتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. ہاں, جو مال حلال طیب ہے, وہ مال محفوظ رہے گا, اس کو کوئی چور نہیں لے سکتا, کوئی ڈاکو نہیں لے سکتا. حلال طیب مال ہو اور زکات اس کی نکالی گئی ہو, کبھی برباد نہیں ہوگا, کبھی ضائع نہیں. واقعات اس سلسلے میں بہت ہیں ہمارے پاس. چنانچہ ایک واقعہ ہندوستان کا میں آپ کو اس وقت مختصر سنائے دیتا ہوں. یہ سہارنپور شہر کا ہے, وہاں ایک حاجی صاحب تھے, مالدار تھے, سرمایہ دار تھے, لیکن ان کا بڑا اہتمام تھا اس بات کا کہ جتنا بھی مال ملے وہ حلال کا ہو. ان کے باغات تھے, کھیت تھے, زمینیں تھیں, مکانات تھے, وہاں تو یہی چیزیں ہوتی تھیں. اس زمانے میں بینکوں میں رکھنے کا طریقہ نہیں تھا, یہ تو پاکستان بننے کے بعد ہوا ہے. گھر میں ہی رکھا رہتا تھا جو کچھ بھی مال. ان کا جتنا بھی مال تھا وہ سب کا سب ایک کوٹری میں بند رکھا رہتا تھا. وہ اہتمام کے ساتھ اس تمام مال کی زکات بھی ادا کیا کرتے. میں اس زمانے میں وہاں طالب علم تھا جب یہ قصہ سنا. ایک دن رات کو چور آ گئے حاجی صاحب کے مکان میں, تہجد گزار سے اٹھ گئے. پوچھا کون ہے بھائی؟ چار آدمی تھے, انہوں نے کہا ہم چور ہیں. حاجی صاحب نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں آئے؟ کہ تمہارے گھر چوری کرنے آئے, مالدار بہت ہو. کہنے لگے تم کر نہیں سکتے چوری, دیکھو کھلا کوٹلی کے اندر مال رکھا ہے, میرا چھ پیسے کا تالا اس کے اوپر لگا ہوا ہے, اگر ہمت ہے تو نکال کے دیکھ لو وہاں سے. اس لیے کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو مال حلال ہو اور زکات ادا کی جاتی ہو وہ چوری نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ہم تو کریں گے. کہنا ہے کرو, میں تمہیں روکوں گا نہیں. چار آدمی لگ گئے اس تالے کو توڑنے پر, تالا نہیں ٹوٹا, چھ پیسے کا تالا تھا کہ تالا نہیں ٹوٹا. آخر وہ مجبور ہو گئے, مایوس ہو گئے, کہنے لگے حاجی صاحب ہم جا رہے ہیں. کہ جاؤ چوری کر لو نا, تم کر نہیں سکتے. مال حلال تھا, زکات دی گئی تھی, بالکل ایک پائی کی چوری نہ. چوریاں ہوتی ہیں, ڈکیتیاں پڑتی ہیں, اور بے جا مال خرچ ہوتا ہے اور مال حرام ہوتا ہے, مال حلال نہیں ہوتا. مال حلال کی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. پھر یہ کہ مال حلال بڑا برکت والا ہوتا ہے اور مال حرام کے اندر نحوست ہوتی ہے, ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ بس تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے, 99 کے چکر میں مبتلا ہے. جتنی تعداد زیادہ ہوتی ہے, مقدار جتنی زیادہ ہوتی ہے, ہم خوش ہوتے ہیں. حلال و حرام کا ہم فرق نہیں کرتے. چنانچہ ایسے ایسے نقصانات اٹھاتے ہیں کہ عمر بھر کا جوڑا ہوا مال سب کا سب ختم ہو جاتا ہے. برکت اس میں ہوتی ہے, جیسا کہ خود حدیث شریف کے اندر بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی, کہ مال حلال مبارک ہوتا ہے, اس میں برکتیں ہوتی ہیں. برکت کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم پیسوں میں بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے, یہ برکت. یعنی مقدار نہیں بڑھتی مال کی, لیکن اس کی کیفیت اچھی ہو جاتی ہے اور برکت پیدا ہو جاتی ہے اس طریقے پر کہ مال حرام اگر 1,00,000 خرچ کر دو تو وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا کہ جتنا 1,000 مال حلال پہنچا دے. تو یہ برکتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو میرا تو مقصود یہ تھا کہ مال بہت ہی بے وفا قسم کا ساتھی ہے، یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گا اس دنیا کے اندر میں، آج ہے کل کو نہیں، اس لیے اس دوست پر اعتماد نہ کرنا چاہیے، اپنے اس ساتھی پر اعتماد نہ کرنا چاہیے، یہ تو ہر جائی چیز ہے، اور ہر جائی پر اعتماد کرنا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ بات جو ان بزرگ نے فرمائی، آپ خود فیصلہ کیجیے کہ صحیح ہے یا غلط۔ بالکل صحیح فرمائی۔ دوسری چیز ہے، اہل و عیال، آل اولاد، بیوی بچے، یقیناً یہ بڑے بہترین ساتھی ہیں اس دنیا میں، یہ مال کی طرح بے وفا نہیں ہے۔ جس طرح مال بے وفا ہے اور ہر جائی ہے، بیوی بچے نہیں ہوتے، لیکن یہ بیوی بچے جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کا تعاون، ان کی خدمت صرف موت تک ہے، اس کے بعد نہیں، قبر تک ہے، اس کے بعد نہیں۔ پہلے ساتھی سے زیادہ اچھا ہے، لیکن یہ بھی ہمیشہ کے لیے کام دینے والے نہیں۔ جو کچھ بھی اپنے باپ کے لیے کریں گے، وہ دنیا کی زندگی میں کریں گے، یا اس کی موت کے وقت کریں گے، کسی طریقے سے زندہ بچ جائے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا موت کا، تو اب وہ بھی بے بس ہو گئے، اب تو جلد سے جلد اس کو قبر میں اتارنے کی تیاری کریں گے۔ موت کے بعد قبرستان تک تو ساتھ جائیں گے، لیکن باپ کو اس گڑھے میں دفن کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ ساتھی ہیں، بہترین ساتھی، خدمت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تمام مشقتیں برداشت کرتے ہیں باپ کو آسانیاں پہنچانے کے لیے، لیکن کب تک؟ قبر کے گڑھے تک۔ باپ کو اتارا قبر کے گڑھے میں اور واپس آ گئے، اندر کوئی نہیں جاتا باپ کے پاس، وہاں پر خدمت کرنے والا کوئی نہیں، قبر کے اندر باپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اہل و عیال صرف دنیا کی زندگی تک ساتھ ہیں، اس کے بعد یہ بھی بالکل الگ۔ دو چار دن یاد رکھیں گے، ایصال ثواب کریں گے اگر وہ سعادت مند ہے، اس کے بعد بھول بھال جائیں گے۔ جیسا کہ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے کہ کچھ دنوں تک یاد رکھا اور اس کے بعد ایسے بھولے کہ سالوں نام تک بھی نہ لیا، حالانکہ باپ بھولنے کی چیز نہیں۔ اگر اس کو دل سے یاد نہیں رکھ سکتے، تو اس کے طریقوں پر عمل کرو اور اس کے دستور کو آگے چلاؤ۔ اگر وہ نیک بندہ ہے، یہ بھی اس کی یاد کے اندر جا سکتے۔ تو یہ ایسا ساتھی ہے کہ جس نے دنیا کی اس زندگی میں وقت وجود سے باپ کی خدمت کی اور موت تک وہ خدمت کرتے رہے، مرنے کے بعد کوئی خدمت نہیں کرے گا، بلکہ اور جلد سے جلد اسے قبر میں پہنچانے کے انتظامات کریں۔ لہذا اس پر بھی کامل اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن مطلب انشاءاللہ پورا واضح ہو جائے۔ تیسرا ساتھی اور تیسرا دوست ہے اعمال۔ یہ ایسا دوست اور ایسے ساتھی ہیں کہ جو دنیا میں بھی ساتھ، موت کے وقت بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، آخرت میں بھی ساتھ. یہ ایسا ساتھی، دنیا میں ساتھ، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال پر پابندی سے عمل کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دنیا میں اس کو وہ عزتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ راحتیں دیتے ہیں، وہ اس کو آرام اور سکون عطا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو ہوا بھی نہیں لگی، وہ سکون عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ یہ سکون، سکون دل، سکون زندگی اللہ کے قبضے میں، نہ میرے قبضے میں، نہ آپ کے قبضے میں، نہ کسی حکومت کے قبضے میں، یہ صرف اللہ کے قبضے میں. اور اس سکون زندگی کو حاصل کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیے کہ اس طریقے پر عمل کرو گے تو تمہیں سکون حاصل ہوگا، اسے چھوڑ دو گے تو بے چین ہو جاؤ گے. ان میں سے ایک یہ بھی کہ اچھے اعمال کرنے والا جو پابندی سے کرے اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، اور اچھے اعمال سے مراد ہے سنت کے مطابق، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بنانا اور اسی راہ پر چلتے رہنا، یہ مراد ہے اچھے اعمال سے. اچھے اعمال وہ نہیں ہے کہ جو ہم اپنے طریقے پر سوچ لیں کہ بھئی اچھا عملے کرو، وہ نہیں ہے اچھے اعمال. اچھے اعمال وہ ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جن پر آپ نے زندگی گزاری، اور جن اعمال کو آپ نے امت کے لیے راہ ہدایت بنایا، امت ان اعمال پر عمل کرے اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، وہ اچھے اعمال کرنے والے. اچھے اعمال کی خاصیت یہ ہے، اچھے اعمال کی تاثیر یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سکون ملے گا اور راحت و آرام حاصل ہوگا. مال سے حاصل نہیں ہو سکتا راحت و آرام، کسی عہدے اور منصب سے حاصل نہیں ہو سکتا، آل اولاد سے حاصل نہیں ہو سکتا. راحت و آرام اور سکون زندگی ملے گا تو وہ سنت کے مطابق عمل کرنے سے ملے گا. جب دل چاہے آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اپنی زندگی کو بدل لینا ہر شخص کی اختیار میں، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. جن حضرات نے اب تک خلاف سنت زندگی گزاری اور اس کے نتائج بھگتے کہ پریشانیاں اور زیادہ ہوتی چلی گئیں، اب ذرا وہ تجربے کے لیے اور امتحان کے لیے سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، عمل کریں، اور اس کا پھر اس کا نتیجہ دیکھیں. میرے سامنے اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ جب سنت کے اوپر آدمی نے عمل کرنا شروع کیا، سکون خود بخود اس کے دل میں آنے لگا، زندگی اس کی نہایت پرسکون ہو گئی. تو یہ اعمال صالحہ یعنی سنت کے مطابق زندگی بنا لینا، اس دنیا میں بھی سکون و اطمینان کا، راحت و آرام کا سبب ہے. قرآن کریم نے جا بجا اس کو بیان کیا ہے مختلف انداز. چنانچہ سورہ نحل کے اندر ایک آیت ہے، صرف اسی کو اس وقت بیان کروں گا ورنہ آیات اور بھی ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو مرد یا عورت ایمان والے مومن ہو، من عمل صالحا وہ اچھا عمل کرے، اعمال صالحہ جو مرد کرے جو عورت کرے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، بڑا زبردست وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ ہم اس کو اس دنیا میں نہایت پاکیزہ زندگی دیں گے. بڑا زبردست وعدہ, پکا وعدہ, جس کو اہل علم جانتے ہیں لنحیینہ میں کیا تاکید ہے اور کس قدر اس میں پختگی. نہایت پکا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو مومن یا مومنہ نیک عمل کرے, اچھا عمل کرے, اور اچھے عمل کو میں نے بتا دیا یعنی سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنا لے, تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور پکا وعدہ کیا کہ ہم اس کو اس دنیا میں نہایت پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزہ زندگی کی تفسیر کا یہ موقع نہیں, اور کبھی ہوگا تو انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا, یہ تو دنیا میں کریں گے. اور فرمایا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي, اور ہم آخرت میں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. کس چیز سے؟ اعمال صالحہ, نیک اعمال. دنیا بھی درست ہوئی, آخرت بھی درست ہوئی. ایک اور جگہ فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, یہ سورہ مریم کی آخری آیت میں بڑی پختگی کے ساتھ فرمایا کہ بے شک جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, یہاں بھی وہی قید آ گئی, اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے, اچھے عمل کیے, وعدہ فرمایا سيجعل لهم الرحمن ودا, اللہ تعالیٰ ان کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیں گے. کیا چاہیے اور حضرت آپ کو, اور کیا چاہیے آپ خود غور کر کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیں گے یعنی لوگوں کے دلوں میں, نہ صرف لوگوں کے دلوں میں بلکہ فرشتوں کے دلوں میں, جنات کے دلوں میں, اور دوسرے حیوانات کے دلوں میں, اور اس کائنات کے اندر اس کی مقبولیت بڑھ جائے گی. کس چیز سے؟ دو کام ہیں, ایک ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے محض اپنے فضل و کرم سے, ورنہ ہم تو اسے چھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں, اللہ محفوظ رکھے, اور دوسرے اعمال صالحہ جو ہماری اختیار میں, جب چاہیں ہم انہیں اختیار کر سکتے ہیں. اس آیت کے اندر وعدہ فرمایا کہ تمہاری محبت پر آ جائے گی. حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ نیک صالح عمل کرتا ہے اللہ کا تقرب اسے حاصل ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کرو. محبت کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کی کہ بندے نے نیک اعمال اختیار کیے. فرشتے تمام, حضرت جبرائیل تمام آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے, لہذا اے فرشتوں تم بھی محبت کرو. کہاں سے حاصل ہوئی فرشتوں کی محبت؟ اور اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کی مقبولیت اس دنیا میں نازل فرما دیتے ہیں جو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے, مصافحہ کرتا ہے, ہاتھ چومتا ہے, اور اس سے دعا کی درخواست کرتا ہے, اس کے اوپر بزرگی کے آثار آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقبولیت اسے حاصل ہوتی ہے. کیا چیز ہے یہ اعمال صالحہ؟ ذرا آپ سوچ لیجیے. یہ تو میں نے صرف چلتے چلتے ایک دو آیتیں سنا دی آپ کو, ورنہ قرآن میں بہت اس کا ذکر ہے. ہر جگہ آپ کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ملیں گے. تو دنیا کے اندر یہ نیک اعمال کام دے رہے ہیں, بتائیے اس شخص سے بڑھ کر جس کو سکون حاصل ہوگا کہ مخلوق اس سے محبت رکھتی ہو, عقیدت رکھتی ہو, کس کو سکون حاصل ہو؟ بادشاہوں کو نہیں ہوتا یہ سکون, بادشاہوں کو حاصل نہیں ہوتا یہ, حاصل ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں. اور اس سے زیادہ راحت اور آرام میں کون ہوگا کہ مخلوق اس سے محبت کرتی ہو؟ بادشاہوں کی حکومت ہوتی ہے سروں پر, اللہ والوں کی حکومت ہوتی ہے دلوں پر. تاریخ اسلام اور اولیاء کرام کے حالات اسی پر دلالت کرتے ہیں اول سے لے کر آج تک. اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہے, بالکل سچا اور پکا ہے. حکومت ہوتی ہے لوگوں کے سروں پر, لیکن دلوں پر کس کی حکومت ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی, ان کی حکومت. اب بتائیے اس سے بڑھ کر کون سی بادشاہت ہوگی کہ لوگوں کے دلوں پر حکومت ہو رہی ہے. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنے کسی خادم کو اشارہ کر دے کہ یہ کام کرنا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اگر بزرگوں کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیر کی طرح اٹھتا ہے, بجلی کی طرح دوڑتا ہے اور جلدی سے کام کر کے آتا ہے. کیوں؟ اور اگر کوئی شخص اپنے خادم سے جس کو ہزاروں روپے ماہانہ تنخواہ دیتا ہے کہے کہ پلا کام کر لے, اٹھے گا, سوچے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, آہستہ آہستہ جائے گا, ہوا کام کر لے گا, نہیں ہوا نہیں کرے گا, واپس آ جائے گا. حکومت کس کی؟ اللہ والوں کی یا مال والوں کی؟ آپ خود فیصلہ کر لیجیے. جو حال مردوں میں ہے وہی حال خواتین میں بھی ہے, کہ خواتین میں جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں, یعنی اپنی زندگی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں محض اللہ کے رضا کے لیے, تمام محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو جائیں. دیکھا ہوگا آپ نے, یہ بھی سنا تو ہوگا کم سے کم, سب جمع ہو جاتی ہیں, کوئی دعا کراتی ہے, کوئی نصیحت لیتی ہے, کوئی کچھ کرتی ہے, کوئی کچھ کرتی ہے, حالانکہ اس نے بلایا نہیں, خود آئی. تو اللہ تعالیٰ کے عبادت بالکل سچا ہے. یہ تو ہے اعمال صالحہ کی تاثیر. اسی کے مقابلے میں بد کرداری, بد عملی اور گناہوں کی تاثیر, جس میں آج ہماری قوم غرق ہو چکی. اللہ کی نافرمانیوں کی نحوست, یعنی ان کی تاثیر یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بے چینی کا شکار ہوگی, دنیا کی زندگی میں سکون اٹھ جائے گا, انتشار, پریشانی اور ذہنی طور پر ہر وقت حیران. یہ گناہوں کی تاثیر, جو جتنے زیادہ گناہ کرے گا, اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھیں, جو جتنے زیادہ گناہ کرے گا یقین رکھیے کہ اندر سے اتنا ہی وہ انتشار کا شکار ہوگا, چاہے ظاہراً بڑا اچھا معلوم ہوتا. اندر دل سے اپنے ضمیر کے اعتبار سے انتشار کا شکار ہوگا, پریشانیوں میں مبتلا ہوگا. جب دل چاہے اس کا سروے کر لیں, تجزیہ کر لیں کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی زندگی کا جائزہ لیں اور اس کے مقابلے میں جو اپنی زندگی نافرمانیوں میں گزار رہا ہے اس کا جائزہ لیں. آسمان اور زمین کا فرق نظر آئے. تو یہ اعمال جو ہمارا تیسرا ساتھی ہے, یہ سب سے زیادہ قابل اعتماد. اس نے دنیا میں بھی ہمیں نہیں چھوڑا, مدد دیتا رہا, تعاون کرتا رہا, قبر میں بھی اس نے ہمیں نہیں چھوڑا, وہاں پر بھی اس نے ہماری مدد کی, جبکہ وہاں پر نہ مال کی کوئی مدد ہو سکتی ہے نہ اولاد کی کوئی مدد ہو سکتی ہے, اعمال کی مدد ہوتی ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور شاید اس سے پہلے میں بتا بھی چکا ہوں آپ کو, کہ قبر میں جب مردے کو لٹا دیتے تو حدیث شریف میں آیا کہ عذاب الہی سر نکالتا ہے اس کے سرہانے سے تاکہ اسے اپنی گرفت میں لے لے. یہی اعمال صالحہ رکاوٹ بنتے ہیں. کوئی نیک عمل اس کا بن جاتا ہے رکاوٹ سرہانے کی جانب. تفصیل سے ہی عرض کر دوں تو اچھا ہے. تاکہ بات واضح ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا آپ نے کہ جب مردے کو لٹا دیتے ہیں قبر میں اور لوگ چلے جاتے ہیں یعنی اہل ویال بھی چلے گئے, تو ایک وہاں پر منظر یہ سامنے آتا ہے کہ قبر کے سرحانے کی جانب سے عذاب الہی ظاہر ہوتا ہے تاکہ اس مردے کو اپنی گرفت میں لے لے. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا, نیک کے ساتھ بھی ہوگا, بد کے ساتھ بھی ہوگا, کافر کے ساتھ بھی ہوگا, مومن کے ساتھ بھی ہوگا, مرد کے ساتھ بھی ہوگا, عورت کے ساتھ بھی ہوگا. آگے جو اعمال ہیں وہ بچائیں گے. جیسے ہی وہ سرحانے سے منہ نکالتا ہے ظاہر ہوتا ہے فوراً قرآن کریم کی تلاوت آ جاتی. تلاوت قرآن کریم عمل صالح ہے یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا عمل تلاوت پر تھا یا نہیں بتائیے؟ سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ عمل صالح, یہ وہ عمل صالح ہے کہ جو قبر میں سب سے پہلے کام آیا, اور اسی کو ہمارے اسکولوں نے اور ہمارے کالجوں نے بالائے طاقت. کتنے ہمارے نونہال, کتنے ہمارے جگر گوشے وہاں جاتے ہیں اور قرآن کریم سے محروم رہتے ہیں, تلاوت تک نہیں ہوتی. تو تلاوت قرآن کریم آ جاتی اور فوراً اس عذاب الہی سے کہتی ہے کہ پرے ہٹ, ادھر سے ہم تمہیں راستہ نہیں دیں گے, اس لیے کہ یہ مجھے پڑھتا تھا, میری تلاوت کرتا تھا, ادھر سے راستہ نہیں ملا. کس چیز نے روکا عذاب الہی کو ذرا بتائیے؟ جب ادھر سے اس کو راستہ نہیں ملتا اور اس عمل صالح نے روک دیا, تو اب فرمایا کہ وہ عذاب نمودار ہوتا ہے دانی جانی سے, قبر کی دانی جانی سے. اتنا سمجھ لیجیے کہ قبر کا جو ابتدائی زمانہ ہے مردے کے دفن کرنے کے بعد سے لے کر کسی نتیجے تک پہنچنے تک, وہ امتحانات اور آزمائشوں کا زمانہ ہے. مختلف طریقے سے آزمائشیں ہوں گی. جب ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے گا تب جا کر اس کو وہاں پر سکون ملے گا. تو قبر میں دائیں جانب سے ظاہر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نمازیں, وہ نمازیں جو پابندی سے پڑھی ہیں وہ فوراً درمیان میں آ جاتی ہیں. نمازیں عمل صالح ہے یا نہیں؟ سنت رسول اکرم میں داخل ہے یا نہیں؟ اور آپ سے زیادہ نماز پڑھنے والا پوری مخلوق میں کوئی نہیں تھا. اتنی نمازیں آپ نے پڑھی کہ نماز میں کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا. نہ صرف ورم آتا تھا بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ پاؤں پھٹ جاتے تھے. آپ کے پائے مبارک پاؤں یہ پھٹ جاتے تھے, اتنے کھڑے رہتے تھے آپ. صاحب و ذرا اپنی زندگی پہ غور کریں اور اس حدیث پہ غور کریں. کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں, ہمارے بچے پڑھتے ہیں, ہماری بہنیں پڑھتی ہیں, ہماری بیٹیاں پڑھتی ہیں اور ہم پڑھتے ہیں. سوچ لیجیے کیسے بچاؤ ہوگا آخر قبر کے اندر. نمازیں تو ہیں نہیں روکنے والی, تلاوت نہیں ہے جو روکتی تھی, نمازیں نہیں ہیں جو روکنے والی ہیں, کیسے بچاؤ؟ فرمایا کہ جب وہ نمازیں آ کر آڑ بن جاتی ہیں اور کہتی ہیں پیچھے ہٹ, ادھر سے ہم تجھے راستہ نہ دیں گے. یہ ہمیں پڑھتا رہا, عمر بھر پڑھتا رہا اور پابندی کرتا رہا, وہ عذاب پھر قدموں کی جانب سے نمودار ہوتا ہے. یہاں تو امتحان ہو رہا ہے, آزمائش ہو رہی, فوراً اس کا وہ عمل جو مسجدوں تک جانے کا تھا, گھر سے نکلا مسجد جانے کے لیے اور پھر واپس گیا, یہ عمل کام آتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مشکل ہو, آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے. عبادت کے لیے جب آدمی نکلتا ہے ایک ایک قدم پر اجر و ثواب ملتا ہے. گھر سے نکلا کسی عبادت کو کرنے کے لیے مسجد کی جانب یا کسی اور جگہ, ایک ایک قدم پر اسے اجر و ثواب ملے گا اور ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوگا. یہی حال ہوگا اس کا واپسی میں, کہ واپسی میں وہ مسجد سے نکل کر گھر جا رہا ہے تو اس کو ایک ایک قدم پر اجر و ثواب مل رہا ہے, ایک ایک گناہ اس کا گر رہا ہے, ثابت ہو رہا ہے. یہ مسجدوں کی طرف جو جاتے ہیں پیدل جاتے ہیں یا گاڑی وغیرہ سے جائیں, یہ عمل اللہ کے یہاں اگر مقبول ہو گیا تو وہاں قبر میں کام آئے. ہم نے تو مسجد کو چھوڑ دیا, بالکل طلاق دے دی, اور ہم نے کہہ دیا کہ بھائی مسجدوں میں چونکہ جھگڑے ہوتے ہیں ہم گھر میں نماز پڑھیں. صاحبوں کون سی جگہ جھگڑا نہیں ہوتا یہ تو ذرا بتائیے. بازاروں میں جھگڑے نہیں ہوتے, دفتروں میں نہیں ہوتے, عدالتوں میں نہیں ہوتے, وہاں کیوں جاتے؟ مسجد سے ہٹنے کے لیے یہ عذر سامنے آئی. بہرحال تو یہ عمل جو ہے یہ آ جاتا ہے, پاؤں سے ہوتا ہے نا یہ عمل, اس لیے پاؤں کی طرف ہی آ گئے. اب وہ عمل کہتا ہے اس عذاب سے کہ پیچھے ہٹ جا, ہم تجھے ادھر سے راستہ نہ دیں گے. وہ ہٹ جاتا ہے. فرمایا کہ پھر وہ آتا ہے بائیں جانب سے, الٹے ہاتھ کی جانب سے, وہاں سے نمودار ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بندے نے جو روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے وہ سامنے آتا ہے, روزہ سامنے آتا ہے. وہ روزہ کہ جس کو ہم اللہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں, اور وہ آ کر روک دیتا ہے اس عذاب الہی. قبر میں کون سی چیز کام آئی ذرا بتائیے, آپ خود فیصلہ کر لیجیے. اب رہ گیا آخرت کا معاملہ. آخرت میں تو اول لمحے سے یہی اعمال صالحہ کام آئیں, جیسا کہ ہر مومن اور ہر مومنہ اجمالی طریقے پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین ہے اس پر کہ آخرت میں کام آنے والی چیز کیا ہے. وہاں مال کام نہیں آئے گا, وہاں پر آل اولاد کام نہیں آئے گی, وہاں پر کام آنے والی چیز اعمال ہے. آل اولاد تو وہاں کام آ ہی نہیں سکتی. ایک حدیث ہے, میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے ختم کر دوں, کہ قیامت کے روز آخرت میں بیٹا سامنے آئے گا نہایت سعادت مند نیک صالح, جس کو باپ کی تربیت نے دنیا میں ولی بنا دیا تھا. باپ کے پاس آئے گا تو باپ اس سے کہے گا کہ بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ باپ ہونے کی حیثیت سے کیا معاملہ کیا تھا دنیا میں. بیٹا عرض کرے گا کہ بہترین باپ سے آپ بڑی شفقت آپ فرمایا کرتے تھے, ہماری ایسی تربیت کی, ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا, حتیٰ کہ ہم اس قابل ہو. باپ کہے گا بیٹے سے, ایسے سعادت مند بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا آج مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے, وہ کر دو. پوچھے گا وہ کیا ہے؟ باپ کہے گا کہ مجھے اپنی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں دے دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرمائے. بیٹا کہے گا اور کچھ مانگ کے تو میں دے دیتا, یہ تو میں نہیں دے سکتا, یہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی مجھے خود ضرورت ہے. بیٹا کام آیا, اولاد کام آئی. یہی حال بیوی کا ہو, بلکہ عام طور پر تو بیوی بچے باپ کو دیکھ کر بھاگیں گے اور باپ ان کو دیکھ کر بھاگے گا. جیسا کہ قرآن کریم میں یہ منظر دکھایا گیا ہے مختصر, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس آیت میں یہی منظر پیش کیا گیا ہے کہ آخرت کا دن وہ دن ہوگا, یفر المرء من اخیہ, کہ آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, و امہ و ابیہ, اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, وہ صاحبتی ہی, اور اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا, وہ بنی, اور اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. ایسا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا, نہ وہاں پر مال کام آنے والا, نہ وہاں پر اہل و عیال کام آنے والے. کام آنے والی چیز ہے جو جنت تک لے جائے گی, ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دے گی. وہ کون سی چیز ہے اب آپ خود بتا دیجیے, کون سی چیز؟ اعمال, اعمال صالحہ ہیں. یہ سب سے بہترین قابل اعتماد ساتھی ہے انسان کا اور ہمارا اس دنیا. لہذا اب نتیجہ آپ نکال دیجیے کہ ہمیں کس چیز کی فکر کرنا چاہیے اور کس ساتھی کو اپنانا چاہیے. مال کو اپنانا چاہیے, بڑا بے وفا ساتھی. آل اولاد کو اپنانا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنی زندگی لگا کر حرام و حلال اور اللہ کی نافرمانیوں کو بالائے طاق رکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے, وہ بھی صرف قبر تک کے ساتھی ہیں. اعمال جو ہمارا بہترین ساتھی ہے دنیا میں بھی, قبر میں بھی, آخرت میں بھی, اس سے ہم غافل ہیں. صاحب ذرا سوچو, ذرا غور کرو.